وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے آسمان کو ٹٹولا، لمس ٹچ کیا، فَوَجَدْنَاهَا، تو پایا ہم نے اس کو، مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، کہ وہ بھرا ہوا ہے شدید قسم کے پہرے داروں سے. ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے، شدید قسم کا پہرا ہے وہاں پر. وَشُهُبًا، اور بہت شولے ہیں. مُلِئَتْ کَلَسْ مِلْ اُن سے ہے. مِلْ اُن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی وہ مقدار جس سے کوئی برتن بھر جائے. اور حرسن حارس کی جمع ہے، سین سے حارس، سے سے نہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے چوکی دار. کہیں آپ کسی کو نام کا مطلب بتائیں اس لیے غلط فہمی دور کر دیں. حراسا کا معنی ہے حفاظت میں لینا، حراست میں لینا، ملزم کی نگرانی کرنا بھی اس سے آتا ہے. حرس میں اصل میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے حفاظت اور ایک ہے زمانہ، یعنی کچھ مدت کے لیے نگرانی کرنا. معین مدت تک نگرانی اور حفاظت کرنے والے چوکیدار کو حارس کہتے ہیں. اور شہب شہاب کی جمع ہے، یعنی آسمانوں پر چوکیدار بھی بہت ہیں، یعنی فرشتے جو چوکیداری کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ شولوں کی بھی خوب بارش ہے جو پہلے کبھی ایسی نہیں ہوئی تھی. اور قرآن پاک سے یہ بات متعدد بار ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ شہاب ثاقب کی تخلیق کا ایک مقصد قرآن پاک کی دیگر آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمان پر جو چوکیداری کا نظام ہے یا پہرے کا نظام ہے، اس میں شیاطین کی مداخلت کو روکنا ہے. یہ پہرا عام طور پر بھی ہے تاکہ فرشتوں کے کام میں خلل اندازی نہ کریں جنات، اور نزول وحی کے زمانے میں یہ پہرا بہت سخت کر دیا گیا تھا تاکہ وحی صحیح سلامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی سڑک سے اگر شاہی سواری گزرنی ہو یا شاہی خزانہ گزرنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ سخت پہرا لگ جاتا ہے، ٹریفک روک دی جاتی ہے اور گاڑیاں ہٹوا دی جاتی. تو قرآن کے نزول سے بڑھ کر شاہی پیغام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو خاص اہتمام تھا اس کی طرف بھی اشارہ ہے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ ہم نے آسمان کو پایا، چھوا، کہ ہر طرف اس میں ناکہ بندی ہے، سخت پہرے ہیں، شہابوں کی بارش ہے، سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم پہلے سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، انہیں کہیں ادھر ادھر چھپ کے بیٹھ جاتے تھے، پہرے داروں سے چھپ جاتے تھے، اور فرشتے جو آپس میں باتیں کرتے تھے وہ کوئی نہ کوئی اچک لیتے تھے، اور زمین سے آ کے کاہنوں کو بتاتے تھے اور وہ ایک میں سو جھوٹ ملا کے عام کر دیتے تھے، پچھن گوئیاں فرماتے تھے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، یعنی نزول وحی سے پہلے، قرآن پاک کے آنے سے پہلے ہم کچھ سننے کے لیے آسمان میں جگہ ڈھونڈ لیتے تھے. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب تو حال یہ ہے کہ جو بھی سننے کی کوشش کرتا ہے اب، يَجِدْ لَهُ شِهَابَ رَصَدًا، وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. رسد کہتے ہیں نگہبان کو، گھات میں بیٹھنے کو. رسد گاہوں کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا نا، آبزرویٹریز جنہیں کہتے ہیں، کہ پہلے زمانے میں رسد گاہیں ہوتی تھی، سائنٹسٹ ان میں بیٹھ کر غور کرتے تھے آسمان پہ ستاروں کی رفتار اور چال اور دیگر چیزوں کی، جیسے آج کل بھی ہیں، طریقے بدل گئے ہیں لیکن رسد گاہیں تو اب بھی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اب جو بھی وہاں جا کے فرشتوں کی کوئی بات سننے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب ایسے لگتا ہے تانک میں بیٹھے ہوں، جو ہی کسی کو دیکھتے ہیں جیسے کرفیو لگا ہوتا ہے نا، کہ دیکھتے ہی گولی مار دو، مت پوچھو کیوں نکلے، نو ایکسپلینیشن، کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں. کہتے ہیں پہلے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں موقع مل جاتا تھا، اب تو حال یہ ہے کہ جہاں بھی جائیں شہاب ثاقب گھات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَ رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے تھے، ہمیں نہیں پتا چلتا تھا. اَشَرٌ اُرِيدَ بِمَنْ فِي اللَّهِ، کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے؟ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے؟ یعنی ہم کانشیس ضرور تھے کہ کوئی غیر معمولی بات ہے. بالکل ایسے ہی نا کہ جب مثلاً آپ گھر سے چل کے آ رہے ہیں, آگے دیکھتے ہیں کہ سڑک خالی ہے, کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی, ہر طرف سناٹا ہے, تو آپ سوچتے ہیں کہ خیر ہو, آج کیا ہوا ہے, کوئی حادثہ ہوا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہے یا کوئی خاص خبر ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں سب خیر ہے, بس کوئی وزیر اعظم گزرنے والا ہے. تو یہ لوگ بھی پریشان تھے کہ بھئی کیا معاملہ ہے, یہ اتنا سناٹا کیوں ہے, کہیں کوئی ٹک نہیں سکتا, کہیں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, کہیں کوئی بات نہیں کر سکتا, یا تو زمین والوں کے اوپر کوئی آفت آنے لگی ہے. ایسے ہوتا نا جیسے بارش برسنے سے پہلے کبھی کبھی اگر آپ نے بادلوں پہ غور کیا ہو تو بالکل ہر چیز ایسے تھم جاتی, رک جاتی, تو یا تو ایک بارش ٹپکنے لگتی, یا تو کوئی رحمت کی بارش ہونے والی ہے یا پھر کوئی عذاب آنے والا ہے, تو غیر معمولی معاملہ. اچھا یہ بات وہ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کی تصدیق کے لیے, کہ یہ قرآن اترنے کے لیے سارے اہتمامات تھے. اس لیے جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں, یہ سچا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے رسول بھیج رہے تھے, پیغام بھیج رہے تھے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ, اور بے شک ہم میں سے نیک بھی ہوتے ہیں. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, اور کچھ اس سے علاوہ بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہتے برے بھی ہوتے ہیں. کیا خوبصورت انداز ہے نا بات کرنے کا, ہم میں سے کچھ تو نیک ہوتے ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہوتے ہیں. یعنی گفتگو کا سٹائل بہت اچھا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں تو فوراً ہی ڈائریکٹ اپوزٹ استعمال کر لیتے ہیں, کچھ اچھے ہیں کچھ برے. کنہ طرح اقتدا, ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں, ان کے ہاں بھی فرقہ واریت بہت ہے. طرائق طریقہ کی جمع ہے, مسلک مذہب کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور قددا متفرق کے لیے, قدت اس کی واحد ہے. مختلف راہ روش والے ہیں, جدا جدا ارادے رکھنے والے ہیں, ہر ایک کے الگ الگ پروگرامز ہیں اور پلان ہیں اور طریقے ہیں. یعنی سب کے حال مختلف ہیں, مختلف جماعتوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. کیونکہ جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں, ہندو بھی ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں, یہودی ہوتے ہیں, عیسائی ہوتے ہیں, مجوسی ہوتے ہیں, ہر فرقے کے لوگ ہوتے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا, اور ہمارا گمان یہ تھا, ہمارا خیال یہ تھا, اَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ, کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے تھے. یعنی اتنا ہم جانتے تھے کہ اللہ کی قوت یا طاقت یا اقتدار بہت بڑا ہے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا, اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. ہربا کہتے ہیں ہوا کا خاک کو اڑا لے جانا. آندھی چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے, مکھی اڑتی ہے نا, جو چیز وغیرہ ہوتی اڑ جاتی, تو آندھی گویا مجبور کرتی ہے مٹی کو کہ چلو میرے ساتھ. یا کوئی کاغذ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے تو اس کو اڑا کے لے جاتی ہے, اس بیچاری کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. تو اسی طرح احراب کا معنی کیا ہوتا ہے, کسی کو زبردستی لے چلنا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اتنا پتا تھا کہ ہم کہیں بھاگ کے اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے, ہم اس کی پکڑ نہیں ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ, اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. الہدا کا بورڈ دیکھا تو داخل ہو گئے. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا, تو جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کسی حد تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ انسان جب اپنے دل کے دروازے کھول دے تو سچا کلام داخل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی, بات سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی, حقیقت بہت جلد انسان کے سامنے نمایاں ہو جاتی ہے. اور انسان چاہے تو کھلے دل سے اعتراف کرے یا انکار کرے. تو ان کو یقین تھا کہ جو اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کوئی گھاٹا خسارہ نہ ہوگا, اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. بخش کہتے ہیں ظلم سے کسی چیز کو گھٹا دینا اور کم کر دینا, کہ ہم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور رحق ذلت اور رسوائی کا تاریخ ہونا, کہ ہم اگر ایمان لے آئے تو ہمیں یقین ہے کہ نیکیوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی, اور ہمیں کوئی اس بات کا خوف نہیں کہ ہماری برائیوں میں اضافہ ہو جائے گا. وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ, اور بے شک ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ نافرمان ہیں. قاسط کہتے ہیں غیر منصف کو, یہ بھی بہت نیگیٹو سینس میں نہیں استعمال کیا گیا. قاسط غیر منصف یعنی جو عدل نہیں کرتے, نہ انصافی کرنے والے. یہ بھی کہہ سکتے تھے من المسلمون ومن المجرمون, لیکن ہلکا لفظ استعمال کیا ہے، خاص انداز ہے، اور یہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان بات کہہ بھی جائے لیکن ایسے الفاظ میں کہے کہ مقصد بھی پورا ہو جائے لیکن دوسرے کو اوفینڈ بھی نہ کیا جائے. دیکھیے قسط کا لفظ انصاف کے لیے ہوتا ہے نا، قسط، تو جب یہ سلاسی مجرد میں ہوتا ہے قاصد فاعل کے وزن پر تو اس کا مطلب ہوتا ہے نا انصافی کرنے والا، اور مقصد جب ہوتا ہے باب فاعل میں تو انصاف کرنے والا. ٹھیک ہے، لغت ازداد ہے نا عربی زبان. وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، غیر مسلموں کو یہاں قاصد کیوں کہا گیا؟ کہ وہ انصاف نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کو اس کا حق نہیں دے رہے. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جو کوئی اسلام لے آیا جس نے اطاعت کا راستہ اور طریقہ اختیار کیا، فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی. تَحَرَّوْا، تحری کہتے ہیں عمدہ اور مناسب ترین رائے ڈھونڈنا، اچھی چیز کا ارادہ کرنا، زیادہ مناسب اور عمدہ چیز کو طلب کرنا، یا دو چیزوں میں بہتر کا انتخاب کرنا. یعنی ایمان لانے والے جن اپنی قوم میں واپس آ کر انہیں سمجھا رہے ہیں کہ بے شک ہم میں سے کچھ نافرمان ہیں، کچھ فرما بردار ہیں، لیکن اصل عقل مندی کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے جھک جائے. سمجھانے کا طریقہ کتنا خوبصورت، انڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. تو ہم اسلام، یہ نہیں کہتے تم اسلام لے آؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے. کیا کہا؟ جو اسلام لے آیا انہوں نے ہدایت کا انتخاب کر لیا، نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اس نے ایک اچھا انتخاب کیا. فحرہ رشدہ، رشد کا انتخاب کیا. کتنی پر حکمت باتیں ہیں. تبلیغ کا ایک اور انداز ہے، وہاں نوح علیہ السلام کا سٹائل تھا یا جنات کا سٹائل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات میں کچھ بڑے ہی سمجھدار اور پر حکمت باتیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں. وہ عمل قاسطون، اور جہاں تک ناانصاف لوگوں کا تعلق ہے، فکانوا لجہنم حطبا، تو وہ جہنم کا ایندھن بننے والے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ جنات بھی جنت یا جہنم میں جائیں گے. یہاں جنوں کا کلام ختم ہوا، اب آگے نئی بات شروع ہو رہی. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہیے، یہ قل سے متعلق ہے وہ نا، قل اوہی الیہ، تو یہاں دوبارہ اسی سے بات جڑے گی، یعنی اوہی الیہ اَلَّوِ اسْتَقَامُوا، یعنی پیچھے سے جا کے ملے گا. اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَأَتَوْهُ، یعنی یہ بات بھی میری طرف وحی کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے استقامت اختیار کی، الگ طریقہ تھی طریقے پر، یعنی صحیح راستے پر، تو فائدہ کیا ہوگا؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم انہیں خوب سیراب کریں گے. جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو یہاں بھی ہدایت پر چلنے، سیدھا راستہ اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرتا ہے. لیکن ایک بات یاد رہے کہ دنیا میں ملنے والی نعمتیں انسان کے لیے آزمائش ہوا کرتی ہیں. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم آزمائے ان کو اس میں، تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، یعنی یہ دیکھیں کہ وہ نعمت پا کر بھی شکر گزار رہتے ہیں یا نہیں. وَمَنْ يَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے اعراض برتے گا، غفلت اختیار کرے گا، روگردانی کرے گا، بے رخی برتے گا، یسلکہ عذاباً صعداً، اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، شڑتے ہوئے عذاب میں مبتلا کرے گا. براہ راست قریش کو سمجھایا جا رہا ہے اور اس کے بعد باقی تمام لوگوں کو بھی کہ جو شخص طریقے پر، یعنی توحید کی صراط مستقیم پر استقامت اختیار کرے گا، ایمان لا کر جم جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرے گا. لیکن کوئی شخص نعمتیں پا کر بھول نہ جائے کہ بس دنیا ہی جنت بن گئی کافی ہے، نہیں، ان نعمتوں کو صحیح راہ پر استعمال بھی کرے، کیونکہ یہ اس کے لیے آزمائش ہو گئی. یہ جو غدق لفظ ہے نا، بارش کا کثیر پانی، موسلادھار بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے. اتنی کفاف کی بات ہے کہ بارش کے برسنے کے آس پاس بہت سی باتیں بارش سے ہی متعلق ہو رہی ہیں. ادب واحد مقدار میں پانی, جیسے سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے نا, ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض, کہ اگر بستی والے ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں, دنیا میں بھی فائدہ ہو. جیسے اس روز بات ہو رہی تھی نا کہ اگر کوئی شخص نعمتوں کی قدر نہیں کرتا, ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلی بھی لے لیتا ہے, اور اگر کوئی شکر گزاری کرتا ہے اور دین پر استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا کرتا ہے, سیرابی عطا کرتا ہے. لیکن اس نعمت کو پا کے بھول نہ جائے, پھر اپنے رب سے غافل نہ ہو جائے, اس کے ذکر سے اعراض نہ برتے, کیونکہ پھر خطرہ یہی ہوتا ہے نا کہ جب اچھے حال ہوتے ہیں, نعمت ملتی ہے, ہم صرف ڈھیلے پڑنے لگتے ہیں, ہم کہتے ہیں سب ٹھیک ہو گیا معاملہ, اب کرو جو جی چاہو, اللہ تو راضی ہے ہی, سب مل رہا ہے. تو بات یہ کہ دنیا میں آزمائش ہو یا نعمت ہو, کسی وقت بھی انسان لاپرواہ ہو کے اور اعراض برتنے والا طریقہ اختیار نہ کرے, بے رخی نہ برتے دین سے, اس کو نہ چھوڑے. اچھا یہ جو جملہ ہے نا, وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, آپ کو معلوم ہے کہ ماء جو ہے وہ صرف بارش کے پانی کے لیے نہیں استعمال ہوتا, قرآن کی اصطلاح میں وحی الہی بھی کیا ہے, پانی کی طرح ہے, بارش کی جیسی. ہوتا یہ کہ جب انسان مشکل وقت میں دین پہ قائم رہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر دین پہ چلنے والے کو آزماتا ہے, ذرا ہلاتا جھنجھوڑتا ہے, سخت سے سخت حال میں ڈال کے دیکھتا ہے اب کیا کرتا ہے, اس کام کو چھوڑ دیتا ہے یا جم جاتا ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز دین کے رستے پہ چلے اور اس کی آزمائش نہ ہو, یہ پیغمبروں کی سنت لازمن ہوتی ہے, یاد رکھیے, اور اس وقت سخت قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور انسان پر نفس اور شیطان غالب آنے لگتا ہے کہ بس اب تو میں یہ چیز چھوڑ ہی دوں گا. سب سے پہلے جس چیز سے زد پڑتی ہے وہ اس کی استقامت ہوتی ہے. اگر مشکل ترین حالات میں انسان جمع جوڑا رہے تو اللہ تعالیٰ مزید سرابی عطا کرتا ہے اور نعمت دیتا ہے, اور پھر دوبارہ ٹیسٹ آ جاتا ہوتا ہے, یہ نفس سے نہ ہوتی تاکہ بندہ کسی وقت بھولے نہ. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, بس اسی لیے کہتے ہیں کہ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اللہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم نے طاقت نہیں. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ آتے رہتے ہیں, یہ دراصل انسان کو پرکھنے کے لیے ہوتے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے اچھا اب کیا کرتا ہے. تو انسان بھی پھر اس وقت اللہ کی مدد سے کیا کہے کہ اللہ کرنا تو یہی کام ہے, مدد بھی تیری ہی چاہیے, چھوڑنا تو میں نے بھی نہیں, تو نے ہی آسانی کرنی ہے, تو آسانی پیدا کر دے. لیکن یہ خیال نہ آنے دیا کرے اپنے اندر کہ اب نہیں کرنا یہ کام, دین کا کام اللہ کا انعام ہوتا ہے, آپ نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا. کبھی رکا ہے دین کا کام؟ کبھی نہیں رکا, وہ نہیں رکتا, وہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ تو بہتے پانی کی طرح ہے, وہ اپنا رستہ نکالتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں چن لیتا ہے, چاہے آسانی ہو یا تنگی ہو. تو صرف ایک چیز کا دھیان رکھیں, جیسے حضرت بلال تھے نا, اتنا بھاری پتھر ان پر رکھ دیا گیا لیکن وہ آہا دہت پکارتے ہیں. اول دور کے جتنے بھی مسلمان تھے مکی دور میں خاص طور پر, سخت آزمائش ہے, لیکن ان میں سے کسی نے ایک دن کے لیے بھی پلٹنے کا نہیں سوچا کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا, اب میں چھوڑ رہا ہوں اس دین کو. نہیں, ہمیشہ انسان اللہ سے اس کا فضل مانگتا رہے اور کبھی بھی اس راہ کی تکلیف سے مایوس نہ ہو, اس راہ کے کانٹوں کو بھی سعادت سمجھے کہ اللہ تو نے اس راستے کے لیے چنا تو کبھی یہ کانٹے بھی آئے, یہ گرد تیرے رستے کی میرے پاؤں کو لگی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر کسی کے پاؤں غبار آلود ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان قدموں پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. تو اللہ کے راستے میں نکلنا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری, اس کے دین کی خدمت, یہ تو بڑا ہی اعزاز کا کام ہے. اللہ نے چنے ہوئے بندوں سے یہ کام لیا ہے, ہر ایک سے نہیں لیا. اگر آپ کو چن ہی لیا اس نے تو کیوں اپنے ہاتھوں سے اس خلط کو اتارتے ہیں؟ کچھ ہو جائے بس, ہمیشہ جب شیطان وسوسہ ڈالے تو ہمیشہ یہ دل میں سوچا کرے نہیں, کچھ آتا ہے آئے جاتا ہے جائے, یہ رستہ نہیں چھوڑنا بس. اور پھر آپ دیکھیں گے وہیں سے ٹرننگ پوائنٹ ہوگا, وہ آخری حد ہوتی ہے جو شیطان مایوسی کی انتہا پہ لے جاتا ہے, بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے. انسان اگر اس وقت تھام لیتا ہے نا اللہ کو, اللہ تعالیٰ غفلت پیدا کر لیتا ہے, کھول دیتا ہے مشکل کو. اور یہ ٹیسٹ اپس اینڈ ڈاؤن, کبھی اچھا حال اور اچھے حال میں بھی مت بھولیں کہ پھر کچھ آزمائش نہ آ جائے, پھر یہ تو مرتے دم تک ہوگا. زندگی ہے ہی ساری امتحان, تب تک انسان اس منزل تک پہنچ جائے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا راستہ دیکھ کے پریشان ہوئے تھے کہ اس پر صرف صاحب عزم لوگ ہمت والے پہنچیں گے, جو کسی منزل پہ مایوس نہیں ہوں گے, ہمت نہیں ہاریں گے. وَأَلَّوِسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْتَيْنَاهُمْ مَا أَنْغَدَكَ. اور یہ مَا أَنْغَدَكَ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے نشہ پلا لیا ہو نا. مجھے ہمیشہ اس آیت کو پڑھ کے ایسی فیلنگ آتی کہ اللہ کے راستے پہ جمے ہوئے وہ اپنے محبت کا ایسا جام پلاتا ہے کہ انسان واقعی ایک دیوانگی کسی کیفیت ہوتی ہے نا, اللہ کی محبت کا جو ایک خاص نشہ ہوتا ہے. لیکن جتنی محبت بڑھتی ہے اتنی آزمائشیں سب کو ہمیں لگتی ہیں. یہ نفس نہ ہم سی, اس نے خود ہی بتا دیا دیکھے بھی آزمائیں گے. اب دو ہی راستے ہیں, یا تو جمے رہو یا اعراض برتو. تو کیا ہے, وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ, جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑ گیا, چلا گیا, چھوڑ گیا, آزمائش برداشت نہ کر سکا. يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. سعد کا لفظی معنی ہوتا ہے اوپر چڑھنا, اور مسعد کہتے ہیں لفٹ کو. تو یہ جو اوپر چڑھنا ہوتا ہے یہ بلندی کی طرف جانے کے لیے ہوتا ہے نا. عذابًا صَعَدًا کی ٹرم پہلی دفعہ استعمال ہوئی, یعنی جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اللہ اس کی سزا میں اضافہ کرتا جائے گا. جیسے استقامت سے نیکیوں میں ترقی ہوتی ہے تو اعراض سے گمراہی میں ترقی ہوتی ہے, نتیجہ تن عذاب میں ترقی ہوتی ہے. یہ آیات بہت خاص آیتیں ہیں قرآن پاک, اس سے ماضی کی ایک بڑی یاد وابستہ ہے. سیکنڈ بیچ میں شاید میں پڑھا رہی تھی تو ایک خاتون آئی, میں کلاس میں جانے ہی والی تھی تو اس وقت اوپر کلاس ہوتی تھی, نیچے میرا آفس تھا, تو میں پڑھ رہی تھی جانے سے پہلے, آفس میں آ کے بیٹھ گئی اور حالت ان کی بہت ہی خراب ہو رہی تھی. تو ہم بالکل بکھرے ہوئے, آدھی ہوش میں آدھی نہیں, سموک کر رہی. اب ہمارے پاس کوئی وہ بھی نہیں تھا ایش ٹرے جو تھا, میں نے اپنے بچوں کو دوڑایا, جاؤ بھاگو کہیں سے ایش ٹرے لاؤ, پلے بھی کچن سے لے آؤ, یہ کچھ ہی سی نہیں. کبھی خیال ہی نہیں آیا ایسی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی. اس کے بعد تو خیر میں نے خاص طور پر خریدے, ہر طرح کے لوگ آ سکتے ہیں. اب وہ یہ کہ وہ آئیں اور بہت ہی پریشان تھا, ہاتھوں پہ ان کے سوئیوں کے نشان اور بہت تکلیف دہ حالت میں. اور میرے لیے بھی ایک فرسٹ ایکسپیرینس تھا اتنی زیادہ تکلیف میں کسی کو دیکھنا, ذہنی تکلیف ہے. تو میرے پاس تو پھر اور کوئی حل نہیں, اور واقعی حل کوئی نہیں. کلاس ہونے والی تھی, میں نے کہا کلاس میں چلیں. الحمدللہ تھوڑی دیر بیٹھی, پانی وانی پیا, کچھ ریلیکس ہوئی, کچھ میں نے باتیں کی, کلاس میں آ گئی. کلاس میں آ گئی اور اتفاق سے یہی آیا, اللہ تعالیٰ نے جو بھی بلوانا تھا. میں سوچ رہی ہوں کسی کو میں کیسٹ نکال کے سنوں گی کہ کہاں کیا تھا, کیونکہ رات اتفاق سے میں یہ سورت پڑھ رہی تھی اور ان کا فون آ گیا انہیں کا. کہتے آج میں نے سارا دن بہت یاد کیا آپ کو, اس لیے میں نے سوچا آج تو بات کر کے چھوڑنی ہے آپ سے. میں نے کہا میں بھی آج تمہیں یاد کر رہی تھی, کیونکہ میں جب سورت جن کو دیکھتی سوچتی کہ آج میں یہ پڑھ لی تو مجھے فوراً تمہارا خیال آتا. یہ آیت ان کے دل پہ ایسی لگی کہ اس کے بعد جیسے بندے کو ایک زندگی نہیں ملنے لگتی. اتنی زیادہ مسائل نکل رہی تھی کہ وہ میرے سوئیاں بتا رہی ہیں اور نشہ لیتی تھی. بہرحال اس کے بعد آنے لگی قرآن کی کلاس میں, اور اب الحمدللہ باقاعدہ کورس کر رہی ہیں, اور بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ سب نشے چھوٹ گئے, سب کچھ ختم. اور مجھے بعض کا بہت میرے ساتھ چمٹ کے مجھے کہتی ہیں آپ نے مجھے زندگی کے ڈھیر سے اٹھایا ہے اور قرآن میرے ہاتھ میں دیا ہے, اور میں پوری دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو کچھ قرآن میں ہے دنیا کی کسی چیز میں نہیں. پچھلی دفعہ کہہ رہی تھی مجھے آپ اجازت ہے, میں اپنی پوری کہانی جو ہے وہ ریکارڈ کرانا چاہتی ہوں کہ میں کن کن کربناک واقعات سے گزری, کہاں تک گری, کن کن کشتیوں میں گئی, اور قرآن نے مجھے واپس کہاں تک اٹھایا, اور مجھے کیسی زندگی ملی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ نشہ اتنا آسان نہیں ہوتا چھوڑنا, ایک بہت لمبی کہانی کہ کیا کیا حادثے گزرے, اور مجھے خود ان کے ساتھ ایسی ایک مشکل وقت گزرا. پھر ان کے اوپر جب وہ ان کی ڈوز کم ہوئی یا کچھ تو ان کے اوپر جو فٹس پڑے تو پھر ان کو ہاسپٹل میں بھی لے گئے. مجھے ان کے گھروں نے بتایا کہ اس کو پھر ہاسپٹل لے جایا گیا, تو آپ آ کے ذرا وزٹ کریں. جب میں دیکھنے کے لیے گئی اتنی میزریبل کنڈیشن تھی, لاک اپ میں ان کو رکھا ہوا تھا, اپنا سر پٹک رہی تھی دیوار کے ساتھ, اور کچھ ہوش نہیں تھی, پہچانا بھی نہیں مجھے, اور سیکھنا چلانا اور بہت کچھ لیکن اس کے بعد الحمدللہ پھر وہ آف اینڈ آن آنے لگی. تھوڑا تھوڑا میں مجبور نہیں کرتی تھی, جتنا شوق سے سنے. پھر اس کے بعد الحمدللہ للہ ریگولر آنے لگ گئی. پھر ایز اے لسنر پورا سال آتی رہی, کیونکہ صبح اٹھ نہیں سکتی تھی, ایڈمیشن نہیں لے سکتی تھی. پھر کرتے کرتے اب اس سال انہوں نے پراپر شام کی کلاس میں ایڈمیشن لیا. اور یہ جو ہمارے یہاں کارڈ کا سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ کارڈ پرنٹ کرنے کا, تو پہلا کارڈ انہوں نے ڈیزائن کر کے پرنٹ کروایا تھا اپنے ایکسپینسز پہ, اور لاکھ طرح گدام میں سیل کر کے. جب سیل ہوتے تھے ان سے نئے بنتے, پھر سیل ہوتے پھر نئے بنتے. تو وہ پہلا بیج انہوں نے ہی ڈالا تھا. مجھے تو خیال بھی نہیں تھا کہ یہ کام بھی کرنا چاہیے. بے حد آرٹسٹک مائنڈ اور بہت ذہین خاتون ہے, لیکن جتنا انسان ذہین ہوتا ہے, سینسیٹیو ہوتا ہے, اتنا ہی زیادہ حالات کی دشواریوں کا شکار بعض وقت ہو جاتا ہے. تو یہ جو آیت ہے ماں ام غدا کا, وہ کہتی ہے کہ واقعی مجھے جب آپ تفسیر کریں تو ایسا لگا کہ جیسے اس نشے کا آلٹرنیٹ مل گیا, کہ اس راستے پہ چلو, مشکل میں استقامت اختیار کرو, اللہ تعالیٰ ایسے تھامے گا, ایسی قوت دے گا. لیکن یہ بھی ساتھ ڈرتے رہو کہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ ایمان کی قوت مل گئی تو میری دیر نہیں, لمست نہ ہوں فی, پھر آزمائش بھی آ سکتی ہے. اچھا ہم پھر جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. اچھا ابھی تو یہاں تھی کلاس میں اور انہوں نے کہا میں تو نشہ چھوڑ دیا, اور آج پھر یہ ہاسپٹل کیسے پہنچے, اس کا مطلب ہے قرآن نے اس پہ کوئی اثر نہیں کیا. ایسے نہیں کبھی بھی سوچے. ایک چیز زندگی میں یاد رکھے, مایوسی کو نکال دیں باہر. مایوسی کو کفر کہا گیا. مشکل حالات ہوتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن مایوس نہیں ہونا, منفی خیالات کو نہیں جنم دینا, اللہ کے ذکر سے اعراض نہیں برتنا, باقی تھامنا اللہ کا کام ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, اور بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. مسجد کہتے ہیں نا سجدے کی جگہ, اور ساری زمین مسجد ہے. جس حدیث میں آتا ہے جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, میرے لیے پوری زمین عبادت کی جگہ اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائی گئی. انہیں تیمم ہو سکتا ہے پانی نہ ملے تو. فلا تدعوا مع اللہ احدا, اس لیے کسی بھی جگہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کرو, شرک نہ کرو. وانه لما قام عبد الله يدعوه, اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا, يدعوه اس کو پکارنے کے لیے, کادوا يكونون عليه لبدا, تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. عبداللہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اللہ کی بات بتانے کے لیے جب کھڑے ہوتے, جیسے صورت معرج میں گزرا, فمال الذین کفروا قبلک مہطعین علی یمین و علی شمال عضین, کہ لوگ توریوں کی شکل میں گرو در گرو آ کے آپ کے آس پاس کھڑے ہو جاتے, مذاق کرنا شروع کر دیتے, بات سن کے نہ دیتے. اور اسی طرح جیسے وہ نظر لگانے کی بات تھی, لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعَ الذِّكْرَ, ان سچویشن کا یہاں ذکر ہے جو تبلیغ کے دوران لوگوں کو کچھ سکھاتے ہوئے آپ کو پیش آیا کرتی تھی. آپ تبلیغ کرتے, لوگ ہنسنا شروع کر دیتے, آپ بات کرتے, لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کرتے, چھٹے لگاتے, کبھی آپ پہ باتیں بناتے, کبھی آپ کی ہنسی اڑاتے. اور یہاں پر عبداللہ کہہ کے ایک محبت کا اظہار بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ اللہ کا بندہ اللہ کی خاطر سارے مذاق سے آ رہا ہے. کہ جب وہ کھڑا ہوا تو یوں لگتا تھا جیسے یہ سب مل کے حملہ آور ہو جائیں گے, ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے, ہجوم لگ جاتا, بھیڑ لگ جاتی, یعنی ہر طرف سے دوڑے آتے. اب اس ہجوم کا مقصد کیا تھا؟ کہ ایسا شور شرابہ کرے کہ قرآن کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے, یا گور گور کے آپ کو اتنا ہلا دیں کہ آپ بات نہ کر سکیں, آپ کے منہ سے لفظ نہ نکلے, کنفیوز کرے. جسے ہمارے ہاں جدید دور میں ایک اصطلاح ہے ہوٹنگ کرنا. آپ لوگ کالجز وغیرہ میں ایسے مناظر دیکھ چکے ہوں گے کہ جب کوئی اسپیکر آتا ہے اور آپ کو اس کی تقریر پسند نہیں آتی تو پھر اسٹوڈینٹس کیا کرنے لگتے ہیں؟ ہوٹ کرتے ہیں, کبھی تالیاں بجاتے ہیں, کبھی سیٹیاں بجاتے ہیں, کبھی شور ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں, کسی بھی طرح سنانے والے کو بات سنانے نہیں دیتے. یہی کچھ یہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہمیں تو ایسے مشکل حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا, پھر بھی ہم ڈرتے ہیں کسی سے بات کرتے ہوئے دین کی. اصل مشکل یہ ہے کہ ہم اس راستے کی تکلیفوں کو اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں، یعنی آزمائش کو عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں، اور وہ چیز ہماری ہمت توڑ دیتی ہے.